درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجہم. انہیں کرام، سب سے پہلے خدا کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء سے متوصل قرار دیا ہے، اور اس شکر کے لیے کہ خدا نے ہم سب کو ذکر سید الشہداء کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ذکر سید الشہداء کے دوران اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کے دوران شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد. پروردگار عالم کے نظام میں خدا تعالی کی صفتوں کا اظہار ہوتا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے اس کی صفتوں کو پہچانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ خدا کریم ہے، خدا حکیم ہے، خدا قدیر ہے، جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں یہ سب خدا تعالیٰ کی صفتیں ہیں. اور جب آپ خدا کے نظام کے اوپر غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ خدا کی تمام صفتیں اس کے نظام کے اندر ظاہر ہو رہی ہوں گی. بہت ساری چیزیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی اگر ہم خدا تعالیٰ کی صفتوں کے اوپر غور کریں گے. مثال کے طور پر ہمیں معمولاً اس بات کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی ظالم ظلم کیے چلا جا رہا ہے اور خدا عادل ہے اور خدا قدیر بھی ہے اور خدا اس ظالم کو ظلم کرنے سے روکتا بھی نہیں ہے. بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے عراق کے اپنے دور کے اندر صدام حسین نے کم ظلم نہیں کیے، بے تحاشا مظالم کیے، اور ظاہر تاریخ کی مثالوں میں سے کون سی مثال یزید ابن معاویہ کے مظالم سے کم ہے؟ کون سی مثال ہے جو مثلا معاویہ ابن ابی سفیان سے بڑھے گی؟ ان لوگ مظالم کر چکے تھے اور خدا تعالیٰ نے نہیں روکا. تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کیوں خدا تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اس نے ظالم کو ظلم کرنے دیا، اور نہ صرف ایک فرد اور ایک ظالم بلکہ پورے نظام ظلم کو جاری و ساری کر دیتا ہے اور نہیں روکتا. فرعون کتنے ہزار سال تک ظلم کرتے رہے. فرعون کوئی ایک بادشاہ کا نام تو نہیں ہے، فرعون تو ظاہر بادشاہوں کا ایک سلسلہ تھا پورا جس کا نام فرعون تھا. یہ فرعون 100 سال 200 سال کے لیے بھی نہیں تھے، کئی 100 سال تک فرعون مصر کے اوپر حکومت کرتے رہے، ظلم کرتے رہے. اور اگر ہم اس آخری نظام کو دیکھیں جس کے اندر ہم اور آپ مبتلا ہو چکے ہیں، تو کم از کم بھی اس کو بھی ظلم کرتے ہوئے 150-200 سال کے قریب ہو رہا ہے. اور جو میں نے چند دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، علامتی طور پر بھی لیں تو 150 سال اس نظام ظلم کو ہوتا ہے. کہ جب سے یہ ظلم کر رہا ہے. کیوں خدا ظلم ظلم کا راستہ نہیں روکتا؟ کیوں خدا ظالم کو ظلم کرنے دے دیتا ہے؟ چند جواب اس کے ہم عرض کریں گے اور اس کو اپنی بحث سے متصل کریں گے جو کربلا کے آفاقی پیغامات پر ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. بہت جلد فرض. ایک جواب تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر قوم کو وہ دے دینا ہے جس کی وہ کوشش کریں گے. اللہ کا وعدہ ہوا ہوا. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, جس کی کوشش کرے گا وہی اس کو پائے گا. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. اللہ کی قوانین ہے, پوری دنیا خدا تعالیٰ کی قوانین پہ چل رہی ہے. ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ فرض فرمائیے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کہتی ہے کہ اگر پانی کو 100 درجے تک آپ نے ابال لیا, 100 ڈگری سینٹیگریڈ تک, تو پانی ابلے گا, اس کو گرم کرے گا تو آپ ابوائل ہو جائے گا. آپ مانیں یا نہ مانیں ایسا ہونا ہے. مثلا فرض فرمائیے اب آپ یہ کہیں کہ آج سے ہم تمام ٹیکسٹ بکس میں لکھ دیتے ہیں کہ 80 ڈگری پر ہوگا, تو آپ کے لکھنے سے کیا 80 ڈگری پہ بوائل ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا. اچھا آپ کہیں کہ بھائی غلطی سے کہیں پر 100 ڈگری ہو جائے تو وہاں نہ ہو, جہاں ہم کریں تو وہاں پر ہو جائے. نہیں, آپ غلطی سے بھی اگر ہوا تو ہو جائے گا. یہ جو جاپان میں نیوکلیئر پلانٹ کے ساتھ مصیبت آئی ہے وہ غلطی سے آئی ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اندر کیا مصیبت آنے والی ہے. تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں, آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, اللہ کا قانون اپنے کام کو کر دے گا. اسی طرح یہ پورا معاشرہ ہے, اسی طرح یہ پوری دنیا ہے. جس طرح سائنسی قوانین میں میرے اور آپ کے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری کائنات کو گریوٹی کا لا نہیں پتا تھا تو کیا گریوٹی نہیں تھی؟ گریوٹی تو پھر بھی تھی. ابھی اگر غلط پتا ہو اور ابھی لے کے چلے 500 سال کے بعد پتا چلا ہو کہ جو پتا تھا یہ صحیح نہیں پتا تھا, اب جو پتا چلا وہ صحیح پتا چلا, تب بھی قانون اپنی جگہ پہ رہے گا. ہم لوگ ایسے ہی, یہ اللہ نے معاشرہ بنایا ہے, انسانیت تشکیل دی ہے, یہ سب قوانین کے اوپر ہے. ان قوانین کے تحت یہ معاشرے چلیں گے. اس میں سے ایک قانون یہ کہتا ہے قوموں کی حالت اس وقت تبدیل ہوگی جب یہ خود ارادہ کریں گے, خود کوشش کریں گے. اور ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ یہ ذلت کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. مفاہیم میں سے اہم ترین موضوع جس کے اوپر ہمیں کبھی نہ کبھی کام کرنا پڑے گا ہر قوم کے ساتھ. اب میں بعض اوقات بہت زیادہ عمومی جملے کہہ دیتا ہوں, بعد میں سوچتا ہوں کہ اتنے عمومی جملے نہیں کہنے چاہیے, لیکن عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر قوم کے ساتھ یہ مشکل ہے. کچھ مفاہیم ایسے ہیں جو قوموں کی سطح پہ طے ہونے چاہیے. اگر قوموں نے ان مفاہیم کو طے نہیں کیا تو وہ اس مرحلے سے نہیں گزر سکیں گے. مثال کے طور پر تقریباً جو بات سمجھ میں آتی ہے ہم اور آپ اچھی طرح پہچانتے ہیں, وہ یہ کہ دنیا میں جو کوئی سید و شہداء کا ماننے والا ہے, چاہنے والا ہے, اس نے شہادت کے مفہوم کو کچھ نہ کچھ سمجھ لیا ہے, شہادت کے مفہوم کو جانتا ہے جو سید و شہداء کا ماننے والا ہے. عمل میں کرے یا نہ کرے یہ ایک علیحدہ مشکل ہے کہ وہ شہادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن بہرحال جو سید و شہداء کا ماننے والا ہے, کربلا کے اوپر روتا ہے, گریا کرتا ہے, وہ شہادت کے مفہوم کو پہچانتا ہے, تھوڑا بہت پہچانتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا قوم کی سطح پر اس مفہوم کو اپنے عمل میں بھی پہچان گئے؟ یہ انڈر کوشچن ہے. اب ہر قوم کو کچھ نہ کچھ مفاہیم کو اپنے اندر پہچاننا پڑے گا اگر کامیابی چاہیے. ہم اور آپ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہمارا پورا نظام جن مفاہیم کے اوپر بنا ہے, جن کانسیپٹس کے اوپر بنا ہے, ان میں سے ایک شہادت کا کانسیپٹ ہے. پہچانتے تو ہیں, ظاہر سید و شہدا کے ماننے والے ہیں, سید و شہدا کو شہید کہہ رہے ہیں, ان کی زیارتوں کے اندر کہتے ہیں السلام علیک ایہ الشہید ابن الشہید, مولا علی اکبر کی زیارت کے اندر یہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اتنا تو ہم پہچانتے ہیں. لیکن قوم کی سطح پر اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اس مفہوم کو ہم قبول کر لیں کہ ہاں شہادت ایک اسٹیٹس ہے اور شہادت کو ہمیں طلب کرنا ہے. جب تک ہم اس مرحلے سے نہیں گزریں گے ہمارا کام حل نہیں ہو پائے گا. اور جتنی قوموں کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں تاریخ کے اندر یا حال کے اندر, جن کو جس قوم کو بھی آپ کامیاب کہیں گے اس کے اندر جا کے پوچھے گا, دیکھیے گا, اور یہ وہ کام ہے جو ہمیں کبھی نہ کبھی کرنا پڑے گا کہ کانسیپٹس کے اعتبار سے کون کون سے کانسیپٹس پہ ان لوگوں نے محنت کی تھی. تھوڑا سا پس منظر عرض کرتا ہوں جسارتاً, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. اب جو بات کہنے والا ہوں وہ کانسیپٹس کے اوپر ہے کہ قوموں کے کچھ کانسیپٹس کو قبول کر لیا ہوتا ہے, ان پہ محنت کر لی ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو کوئی کامیابی ملتی ہے. اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ روک لیتے ہیں. دو باتیں اور کہنی تھیں, مجموعاً تین کہہ لیجیے جو کانٹیکسٹ سے باہر نکل رہی ہیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ ایک دوست نے یاد دلایا کہ آپ نے پہلے دن جو تذکرہ کہے تھے, پوائنٹس کہے تھے کہ ہم جہاں پہلی دفعہ جاتے ہیں وہاں یہ دو تین پوائنٹس کہتے ہیں, کچھ دوستوں نے نہیں سنے اور وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ خطابت شروع ہونے والی ہے. تو میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ بھائی میں خطابت نہیں جانتا ہوں اور نہ میں خطابت کروں گا, نہ میرا کوئی خطابت سیکھنے کا ارادہ. جو میں کام کروں گا وہ یہی کروں گا کہ کچھ پوائنٹس نکالوں گا اہل بیت کی تعلیمات سے, وہ سلیس اور سادہ زبان میں عرض کر دوں گا. اپنی زندگی میں اب تک 27 سال ہو گئے ہیں یہی کیا. چند سال پہلے افریقہ گیا تھا, ایک دفعہ ایک جگہ پہ گیا تھا افریقہ, چلیے نام بتانے میں بھی کیا حرج ہے, ممباسا گیا تھا. ممباسا گیا میرے خیال میں تیسرا چوتھا دن تھا. وہاں کے ایک بہت پرانے عالم وہ نزدیک آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ مولانا بہت اچھا ہے اور آپ نے جو پہلے دن کہا تھا کہ آپ نہیں کریں گے وہ آپ نے ابھی تک نہیں کیا, لیکن ذرا مضبوط رہیے گا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ سب آپ کے پاس آئیں گے اور پانچویں چھٹے دن آپ بھی سلپ ہو جائیں گے. میں نے کہا بھائی جو آدمی 27 سال میں سلپ نہیں ہوا ہے اب دو دن میں سلپ نہیں ہوگا, یہ ایسے ہی ہے یہ ایسے ہی رہے گا, آپ مطمئن رہو میں کہیں نہیں جا رہا, میں ایسے ہی رہوں گا. تو اب میں اس لیے سنا رہا ہوتا ہوں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ کہنے سے امپروومنٹ آ جائے گی, تو بھائی اب اس میں کیا امپروومنٹ آئے گی؟ جو 27 سال سے امپروو نہیں ہو سکا ہے وہ ابھی دو دن میں امپروو نہیں ہوگا, میں ایسے ہی رہوں گا. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر, صلی اللہ محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ایک پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ دوست احباب نے کچھ شاید فنڈ ریزنگ کا ارادہ کیا ہوا ہے, انشاءاللہ آپ لوگ اس بھرپور طور پر شرکت فرمائیے گا. میں اس معاملے میں بھی انتہائی کمزور انسان ہوں, یعنی مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ فنڈ ریز کرنے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے. لہذا ہم نے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, کافی پروجیکٹس کیے ہوئے جن کا بجٹ ہیوج بجٹ ہے, لیکن آج تک ممبر پہ بیٹھ کر کسی خط, کسی لیٹر, پمفلیٹ, بروشر, ہینڈ بل, اس میں کہیں نہیں لکھا کہ ہمیں فنڈ چاہیے, ہم آتا ہی نہیں ہے کام. تو ان دوستوں نے کہا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں, تو ہم نے کہا بھائی اللہ جانتا ہے ہم اس میں آپ کا کیا ساتھ دے سکتے ہیں, لیکن بہرحال اتنا کر سکتے تھے وہ ہم نے کہہ دیا, اس سے آگے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیسے یہ کام. تو جو کرنے والے ہیں وہ کریں گے, انشاءاللہ آپ ان کا ساتھ دے دیجیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اچھا ہے کہ یہ لوگ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. مجھے ایک تیسری بات بھی کہنی تھی جو تھوڑی سی سخت بات تھی, تو سخت بات کے لیے اچھا ہے دوسرے کام بھی ہو رہے ہوں گے, کچھ لوگ متوجہ نہیں ہو پائیں گے اور معاملہ گزر جائے گا. پاکستان میں ہم لوگ کہتے ہیں اگر کوئی ایسی بات کہنی ہو جس پہ ریئیکشن آنے کا امکان ہو تو وہ آپ کتاب کی صورت میں لکھ دیں, چونکہ کوئی کتاب نہیں پڑھے گا, دو چار لوگ پڑھیں گے ان کا پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا ہوا. بالآخر درود بھیجے محمد وآل محمد پر, صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک قدر سخت بات ہے, اور وہ قدر سخت بات یہ ہے کہ یہ جو ممبر اور خطابت کا طریقہ کار ہے, یعنی جو مجالس اذان انجام پا رہی ہیں, اس میں سامعین اور ذاکرین کے درمیان, اب ذاکرین خطبہ علماء جس کسی کو بھی تعبیر کریں, ان کے درمیان ریلیشن شپ کیسا ہے, یہ رشتہ کیسا رشتہ ہے, اس کو کبھی سوچنا چاہیے. اچھا, اس رشتے کی صنف تبدیل ہوتی رہتی ہے مختلف پوزیشنز میں, مختلف سچویشنز میں, جو مجھے سمجھ میں آیا ابھی تک. ایک رشتہ یہ رشتہ بنتا ہے کہ جو بیٹھنے والا ہے اس کے پاس ایک فن ہے, مہارت ہے, اور اس نے اپنی مہارت کا اظہار کرنا ہے, اور نیچے والے جو لوگ ہیں اس مہارت کے پسند کرنے والے ہیں, اور وہ اس مہارت کو دیکھ کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک رشتہ ہے کہ صحیح یہاں پہ جو بیٹھا ہے اس کے پاس ایک فن ہے, اس کے پاس ایک مہارت ہے. وہ فن و مہارت کیا ہے؟ معمولاً وہ فن و مہارت خطابت ہے, فصاحت ہے, بلاغت ہے, اس طرح کی چیزیں. اور وہ اس کا اظہار کرے اور سامنے والے اس کے اس فن کو دیکھ کر اس کی داد دے رہے ہوتے ہیں. یہ ایک قسم کا رشتہ. اچھا, دوسرا یہ پوزیشن چینج ہو جاتی تھی کب؟ جب جو بیٹھنے والا ہے وہ اتنا زیادہ ماہر نہیں ہے. ہے ایک فن کا بہرحال, وہ دعوے دار ہے لیکن اتنا زیادہ ماہر نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے, یہ بھی فن ہے, وہ اپنے فن کا اظہار کرے گا اور سامعین پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر اس صورت میں وہ اس کے گرویدہ نہیں ہوتے بلکہ اس کے ناقدین ہوتے ہیں, کرٹیسزم کرنے والے. صحیح ہے؟ تو کچھ ایسی پوزیشن بن جاتی ہے کہ یہ اپنے فن کا اظہار کرے گا اور سامنے والے ناقد کے عنوان سے یوں کر کے دیکھ رہے ہوں گے کہ بالآخر کیسا نکلا, تو گویا اس کو گریڈز دے رہے ہوتے ہیں. 30% ٹھیک تھا, 50% صحیح تھا, 60% صحیح تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے, صحیح, بس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے فن کا سب نے اعتراف کیا ہوا ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنے فن کا اظہار کرے گا, لوگ نیچے سے داد دے رہے ہوں گے کہ کیا فن کا استعمال کیا گیا, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, دوسری دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا فن نیا نیا فن ہے اور وہ فن کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور سامنے والے ناقدین کے عنوان سے بہرحال ایک ذرا سی ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس بات پہ طے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو کتنی داد دینی ہے, کتنی داد نہیں دینی ہے. یہ سب کچھ ہم کس اصول کے تحت بیٹھے ہیں, ہم کس ریلیشن شپ کے تحت بیٹھنا چاہتے ہیں؟ چلیے, ہم جو کر رہے ہیں وہ تو علیحدہ مسئلہ. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا ہی چاہیے تھا کہ یہاں پہ سکھانے والے کو بیٹھنا چاہیے تھا اور نیچے سیکھنے والوں کو بیٹھنا چاہیے تھا, بس اس سے زیادہ یہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے آج تک کوئی روایت نہیں دیکھی جس میں اللہ کے نبی اوپر سے بیٹھ کر فرما رہے ہوں اور نیچے سے بیٹھ کر لوگ کہہ رہے ہوں کتنا اچھا نقطہ بیان کیا. ہم نے تو کوئی روایت نہیں دیکھی آج تک, کم سے کم میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی تک. صحیح, مجھے جو سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ یہاں صرف ایک رشتہ ہونا چاہیے تھا اور وہ یہ ہے کہ جو یہاں بیٹھے وہ علم اپنے اندر رکھتا ہو, کچھ ایسا علم جو سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہے, سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. اچھا, وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ جو میں نے سیکھا ہے وہ میں لوگوں کے سامنے پیش کروں تاکہ لوگ بھی اسے سیکھیں. یہ رشتہ ہے اس وقت, مجھے کم لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ ناقدین ہیں شاید, یا غلطی سے آپ اپنے آپ کو ناقدین سمجھ رہے ہیں. آپ کا یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ کا رشتہ مثلا متعلمین میں ہونا چاہیے تھا, یہاں سکھانے والے کو معلم میں ہونا چاہیے تھا. یعنی یہاں بیٹھنے والا سکھانے والا ہونا چاہیے تھا, نیچے والوں کو سیکھنے والا ہونا چاہیے تھا, اور اس پورے پروسیس میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہاں پہ تعلیم اور تعلم ہونا چاہیے تھا, اور یہ وہ انبیاء کا کام تھا. بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ اصلی کام تھا. اچھا, اب وہ اصلی کام کہیں اور چلا گیا, سیکھنے سکھانے کی گفتگو ہی ختم ہو گئی. صحیح ہے؟ اچھا, اب جیسے سیکھنے سکھانے کی گفتگو ختم ہو جاتی ہے, اب رہ جاتا ہے یا تو فن اور اس کے معتقدین یا ایک فن اور اس کے سامنے ناقدین. دونوں صورت میں سامنے والوں کی آرا کی اہمیت بہت زیادہ ہے. سامنے والے رائے دیں گے کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے. اگر آپ پہلی اور دوسری کیٹیگری میں کام کر رہے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے کہ سامنے والوں کی اہمیت ہے. بھائی, کسی بھی آرٹ گیلری میں جو ماسٹر پیس رکھا ہوا ہے اس کی ویلیو کب بنے گی؟ جب دیکھنے والے اس کی تعریف کریں گے. ورنہ وہ لاکھ ماسٹر پیس ہو, اگر اس کی کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے پھر؟ اگر آپ پہلے اور دوسری کیٹیگری کے اندر ہیں تو پھر تو یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ کو یہ طے کرنا چاہیے کہ سامنے والے نے کیا پڑھنا, کیسے پڑھنا. لیکن اگر آپ تیسری کیٹیگری میں ہیں اور اب آپ یہ طے کریں کہ آپ نے سامنے والے نے کیا کرنا ہے, تو یہ تو بالکل قاعدے اور ضابطے کے خلاف ہو گئی بات. یہ تو بالکل بات ہی غلط ہو گئی. پھر تو آپ تیسری کیٹیگری سے فوراً باہر آ گئے. آپ ہو گئے یا تو پہلی کیٹیگری میں آ گئے یا دوسری کیٹیگری میں آ گئے. اگر آپ تیسری کیٹیگری کے اندر ہیں تو پھر اس کی ایک نشانی ہونی چاہیے. کیا نشانی ہونی چاہیے؟ آپ کو ایک اعتماد ہونا چاہیے سامنے والے کے اوپر کہ یہ شخص جو کچھ ہمیں سکھائے گا وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگا. اور اگر آپ کو یہ اعتماد نہیں ہے تو آپ کو بٹھانا ہی نہیں چاہیے, قطعاً نہیں بٹھانا چاہیے. یعنی بٹھانے سے پہلے آپ کو ایک اعتماد حاصل کرنا چاہیے اگر آپ تیسری کیٹیگری میں رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ پہلی دوسری کیٹیگری میں رہنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں، کسی کو بھی لائیے بٹھائیے، یا آپ معتقد ہوں گے یا آپ ناقد ہوں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ تیسری کیٹیگری میں اور آپ نے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ یہاں پر، تو بیٹھنے سے پہلے اور بٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا ہمیں اس پہ اعتماد ہے یا نہیں. اگر اعتماد ہے تو آپ سیکھیں گے. مجھے جس پہ اعتماد نہیں میں اس سے نہیں سیکھ پاتا. جس پہ مجھے اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں اس کی صلاحیتیں اتنی ہیں کہ مجھے سکھا سکتی ہیں، میں اس سے سیکھتا ہوں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر متاسفانہ آپ تیسری کیٹیگری میں نہیں آ پائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اچھا، اس میں نقصان کیا ہوگا اگر پہلی دوسری کیٹیگری میں چلے گئے؟ نقصان صرف اتنا ہوگا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے فن کے اظہار پر کچھ تعریف کریں گے اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. آپ کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. اور یہ وہ چیز ہے جس کو میں کہتا ہوں، آپ 20 سال تک ایک جگہ کھڑے ہو کے لیفٹ رائٹ کریں گے اور آپ سمجھ رہے ہوں گے بہت کچھ ہو رہا ہے، جبکہ کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. آپ کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آئے گی، امپروومنٹ نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے کیٹیگری تیسری کیٹیگری نہیں رکھی ہے. اور اس بات کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی. بہت سخت بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. وہ یہ کہ اگر آپ واقعا اپنی زندگی کے اندر سید الشہداء کے اس پر سے ازا سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ تیسری کیٹیگری میں رہیے پھر. اور اس میں ضروری ہے کہ آپ کا انتخاب بہت مضبوط انتخاب ہو. آپ انتخاب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ آیا یہ فرد جس کو ہم بٹھانے والے ہیں، آیا اس کے اندر کچھ صلاحیت ہے جو ہمیں سکھا سکے؟ اور اگر اس کے اندر کچھ صلاحیت ہے تو پھر آپ صبر کر لیجیے. سخت بات کہنے کے بعد آپ کی طبیعت کو ذرا سا اس پریشانی سے باہر نکالنے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. اچھا استاد ملنا بہت بڑی نعمت ہے. اچھا استاد ملنا بہت بڑی نعمت ہے. میں واقعے سے پہلے یہ تمہید بتاتا چلوں. اچھا، اگر اچھا استاد نہ ملے تو انسان کیا کرے؟ واقعا سخت مسئلہ ہے. میں اتنی زیادہ علم اخلاق کے اساتذہ کی ریکمنڈیشنز دیکھتا تھا استاد کے چننے کے لیے، تو میں پریشان ہوتا تھا کہ اچھا استاد ملتا کیسے. تو ایک بہت نفیس ایرانی دوست تھے ہمارے، ان سے میں نے پوچھا کہ اچھا استاد کیسے ملتا ہے. تو اس بندے خدا نے مجھ سے کہا کہ آپ قم جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں جا رہا ہوں. اس زمانے میں قم سے باہر ایک اور شہر تھا، وہاں پڑھتا تھا. آپ قم جا رہے ہیں؟ کہ ہاں میں جا رہا ہوں. کہنے لگا آپ بی بی کے روضے پہ جائیں اور ان سے التجا کریں کہ آپ کو ایک اچھا استاد دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں التجا تو میں کر لوں گا، لیکن یہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ استاد کون ہے؟ اس نے کہا کہ جب آپ کی التجا کو قبول کر لیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا استاد کون ہے. میں نے کہا بھائی اگر یہ معجزہ بھی ہو گیا کہ میں نے اتنی التجا کر لی کہ میری التجا پہ انہوں نے مجھے بتا بھی دیا کہ میرا استاد کون ہے، اس کو میں کیسے راضی کروں گا کہ میرا استاد بن جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا استاد کون ہے تو اس کو بتا دیں گے کہ ان کا شاگرد کون ہے، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں دل میں سوچا بھائی یہ بڑا سخت معاملہ ہے. یعنی اس میں اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ میں اتنا رابطہ بناؤں اہل بیت سے کہ وہ مجھے اس طرح پہ لے جا کر ہدایت دیں. یہ بہت سخت مرحلہ ہے. اس سے پہلے بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا، اس کا مطلب ہے اتنی آسانی سے تو یہ نہیں ہوگا. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ انسان کے پاس استاد کے علاوہ بھی سیکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہونی چاہیے. پھر ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ کے پاس استاد ہے اور کبھی نہیں ہے، تو آپ کیسے سیکھیں گے؟ ہم جیسے طالب علموں کے ساتھ یہ مشکل بہت زیادہ پیش آتی ہے. میں 96 تک قوم میں تھا اور اس کے بعد 96 سے مجھے اب ظاہر 2011 ہو رہا ہے، تقریباً 15 سال ہو گئے اس ماحول سے نکلے ہوئے، تو میں کس چیز سے سیکھوں؟ دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کتاب سے سیکھیں. ظاہر نامی گرامی اساتذہ کی کتابیں موجود ہیں، آپ کتاب سے سیکھیں. یہ دو راستے ہو گئے. ایک اور راستہ بھی ہے، بس اس کو بھی کم نہیں سمجھے گا. کتاب سے سیکھنا، کتاب بہت اچھی چیز ہے انسان کو سکھانے کے لیے. اور پتہ نہیں اب یہ کہ آپ کتنا کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب سے سیکھ رہے ہیں. زندگی میں ایک اصول بنا سکتے ہیں، ہر روز کم از کم ایک صفحہ کتاب پڑھنا، کم از کم ایک صفحہ. اس کی بھی ایک سٹوری ہے، اس کو میں بھی اسکپ کرتا ہوں ورنہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. تیسری چیز سیکھنے کے لیے، اپنی غلطیوں سے سیکھیں. شاید اس سے بڑی کوئی درسگاہ آپ کو نہیں ملے گی. کیوں؟ آپ مسلسل غلطیاں کریں گے اور ہر غلطی سے سیکھیں تو آپ کے سیکھنے کی مقدار بہت بڑھ جائے گی. ہم لوگ کبھی معصوم نہیں بنیں گے, ہم لوگ ہمیشہ غلطیاں کریں گے. اگر ہر غلطی سے سیکھتے رہیں تو ہر روز سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. غلطیاں کم نہیں کرتے, غلطیاں بہت کرتے. ہر روز سیکھیں اپنی غلطیوں سے, دوسروں کی غلطیوں سے, اپنی غلطیوں سے, اچھائیوں سے تو سیکھیں گے. ان سب چیزوں سے سیکھیں اور ان سب کے پیچھے اللہ سے التجا کرتے رہیں, خدا ہمیں کچھ نصیب فرما دے. خدا سے کہیں نہ کہیں طلب کرتے رہیں. میں استاد کے سلسلے میں کوئی چیز عرض کر رہا تھا, یہ جو بہت بڑے بڑے اساتذہ ہیں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, بڑے کمالات دکھائے. ان میں سے ایک استاد اور شاگرد کا واقعہ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے. وہ مرزا مولانا جلال الدین رومی اور شمس تبریز, ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی مشہور معروف جو ترکی میں دفنے, اور ان کے استاد شمس تبریز جنہوں نے اپنی, مولانا جلال الدین رومی نے ایک مثنوی لکھی تھی, اس کا نام ہی مثنوی ان کے اپنے استاد کے نام پہ ڈال دی تھی, جبکہ لکھی مولانا رومی نے تھی. اپنے استاد کی بہت منتقد تھے. اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے کیسے. بیان کرتے ہیں, اس میں مختلف ورژنز ہیں, بہرحال ایک ہی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی اپنے مدرسے کے استاد تھے, اور سابقہ ایران کے مدرسوں کی طرح بیچ میں ایک حوض ہوتا تھا, اس سے لوگ وضو وغیرہ کرتے تھے. اس کے حوض کے کنارے وہ کلاس لے رہے تھے بچوں کو بٹھا کے. ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی, اس زمانے میں ہینڈ رائٹنگ میں اسکرپٹس لکھے جاتے تھے, بہت مزہ. کل بھی میں نے عرض کیا تھا, دشوار کام تھا. تو ان کے ہاتھ میں کتاب تھی, اور نفیس کتاب کو کوئی نہیں دیتا تھا کسی کو, کیونکہ سب کو پتا ہوتا تھا کہ بھائی نہیں معلوم ضائع نہ ہو جائے. تو انہوں نے دیکھا کہ اول جلوس آدمی آیا, پاگل تھا شکل سے, اور اس نے آ کر انہوں نے جلال الدین رومی سے پوچھا کیا کر رہے. تو اب رومی استاد تھے, وہ پہچانے نامور استاد تھے. انہوں نے کہا کہ میں پڑھا رہا ہوں. اس طرح کی کوئی بات کی, کہنے لگے کیا پڑھا رہا ہوں. انہوں نے بتایا اس کتاب سے پڑھا رہا ہوں. کہی کتاب مجھے دو. اب مولانا جلال الدین رومی نے سوچا کہ یہ پاگل آدمی ہے, گول جلول سے لگ رہا ہے, اس کو میں نے کتاب دے دی, اس نے پھاڑ پھاڑ دی, تو بھی میرا کیا ہوگا, مجھے پتہ نہیں کتنے وقت لگ جائے گا, کہاں سے دوبارہ میں لے کے آؤں گا. تو اس نے کہا کہ کتاب تو دے رہا ہوں, لیکن صحیح سلامت واپس دیجیے گا مجھے, اور مجھے صحیح چاہیے بالکل ایسے ہی. تو اس نے کہا آپ کو پرواہ نہیں کرو, تو مجھے کتاب دو. انہوں نے کتاب دی, پاگل نے پانی میں ڈال دیا حوض میں. اب وہ ہاتھ سے لکھی جانے والی کتاب وہ پانی میں پڑے گی تو آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوگا, ساری سیاہی بہ جائے گی, کاغذ گیلا ہو گیا, معاملہ ہی ختم ہو چکا. مولانا نے دیکھا کہ یہ کیا کیا, تم نے کہا تھا تم مجھے کتاب ایسی واپس دو گے. انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا ہے واپس دوں. یوں ہی پانی میں سے نکالی کتاب, ان کے ہاتھ میں پکڑائی, بالکل وہی جیسے لی تھی. میں ایک دم تعجب میں آ گیا, یعنی پانی میں کتاب گئی تھی اور بالکل خشک واپس آ گئی. ایک دم چوکنا ہو گیا, کہنے کہ یہ کون آدمی ہے جو یہ اتنا بڑا کمال کر دکھا رہا ہے ہمارے سامنے. پھر انہوں نے اس سے کچھ سوالات وغیرہ کیے, پھر معلومات حاصل کی, دیکھا نہیں واقعا استاد آدمی ہے. مولانا جلال الدین رومی اس زمانے میں اللہ سے استاد طلب کر رہے تھے کہ خدا مجھے کوئی استاد دے دے جو مجھے کچھ سکھائے. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ وہ استاد مل گیا مجھے جو جس کی میں دعا کر رہا تھا. اس کے بعد ان سے کہا کہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں مجھے اپنی شاگردی ملے. انہوں نے کہا نہیں شاگردی میں نہیں لوں گا, پہلے امتحان لوں گا, تم ہمارے اچھے شاگرد بنو گے یا نہیں بنو گے, یعنی آپ جو کہیں گے میں کروں گا. کہنے کہ ٹھیک ہے جو بھی کہوں گا کرو گے. ہاں ٹھیک ہے. کہا ٹھیک ہے پھر ایک کام کرو, ایک ٹرے لو, اس کے اندر شراب کی ایک بوتل رکھو, دو گلاس رکھو, ہاتھ پہ یوں پکڑو, بازار میں سے گھوم جاؤ. آپ کے لیے پیسہ سخت ہوگا نا, آپ سے امتحان پیسے سے لیں گے. آپ کے لیے جان دینا سخت ہوئی, آپ کا امتحان جان سے لیں گے. اور اگر آپ کے لیے عزت بہت عزیز ہوئی تو امتحان عزت سے لیں گے. مولانا جلال الدین رومی کے لیے پیسے کی کوئی حیثیت نہیں تھی, جان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اصل حیثیت تھی عزت کی جو لوگوں کے درمیان ان کے لیے موجود تھی. استاد نے امتحان اسی سے لیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ بیچارے پورے دنیا میں مشہور ہیں کہ یہ عالم ہیں, استاد ہیں, اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ شراب کی بوتل ٹرے میں رکھ کر بازار میں لے کے جائے. تو وہ پہلے تو گھبرائے کہ میں کیا کروں گی بھیا, میں استاد نکل گیا, یہ کہہ رہا ہے اور بہت بڑا امتحان ہے. پھر انہوں نے سوچا کہ یہ چلا گیا, نہیں مجھے معلوم نہیں کب دوبارہ کوئی دوسرا استاد ملے گا. کہا ٹھیک ہے میں کروں گا. تو وہ لے کے چلے یوں سجا کے, پہلے ایک دکاندار نے دیکھا کہ وہ جس کو ہم استاد سمجھ رہے تھے وہ شراب لے کے جا رہا ہے آگے. اس نے دوسرے کو کہا دیکھو یہ کیا پاگل ہو گیا کیا. وہ لوگ اٹھے, وہ نزدیک آئے, کہا کیا ہے اس کے اندر دیوانے. تو لوگوں نے کہا شراب کی بوتل لے کے جا رہا ہے, اس کو تو ہم سمجھتے تھے حال ہی نہیں ہے. تو وہ مارنے لگے, جیسے ہی مارنے کے نزدیک آئے دوبارہ شام سب ریز آئے. انہوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو سمجھتے تھے کہ یہ عالم ہے, استاد ہے, یہ تو بدبخت آدمی شراب پیتا ہے اور اس طرح ٹرے میں سجا کے لے کے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا تم نے بوتل میں شراب ہے. ہاں شراب ہے. کہا کھول کے دیکھو. کھول کے دیکھا تو سرکہ تھا اندر. مولانا کی جان بچ گئی. اس کے بعد پھر مولانا معتقد ہو گئے شمس تبریز کے, کہنے کہ نہیں یہ استاد ہے. اس کے بعد داستان عجیب ہے. شمس تبریز نے کافی عرصے مولانا جلال الدین رومی کی تربیت کی اور مولانا جلال الدین رومی غرق ہو گئے شمس تبریز کے اندر. کچھ عرصے کے بعد شمس تبریز غائب ہو گئے اور مولانا جلال الدین رومی ساری زندگی اس کے اوپر روتے رہے کہ میرا استاد کہاں چلا گیا, نہیں مل کے دیا. ابھی تک ڈسپیوٹ ہے کہ شمس تبریز کی اصل خبر کہاں پہ واقع ہوئی ہے. اور مثال کے طور پہ یہ جو ہمارے ملتان کے دوست صاحب آپ کہتے ہیں وہ شمس تبریز قبر کی, شمس تبریز کی, وہ شمس تبریز کی نہیں ہے قطعاً. اس کے زمانے میں 80 سال کا فرق ہے, وہ نہیں ہے. البتہ جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے جو بڑی عجیب سی بات ہے, کوئٹہ کے نزدیک ایک جائے زیارت نام کر کے, میں ایک دفعہ زیارت گیا تو وہاں ایک بالکل ان نون قبر تھی جو اس علاقے میں شمس تبریز کی مشہور تھی. تو میں نے احتیاطاً جا کے اس کو وزٹ کر لیا, یہ احتیاطاً دیکھ لوں کہ پتہ نہیں شاید اصلی نہ ہو. بعد میں تقریباً 85-80% ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی شمس تبریز کی خبر ہے. ایکچولی جو زیارت کے اندر ہے وہی شمس تبریز کی خبر ہے. اچھا سب سے باہر آئے, اصل مطلب کیا تھا؟ اصل مطلب یہ تھا آپ کو اگر اطمینان نہیں ہے آپ سیکھ نہیں پائیں گے. آپ فن اور اس کے اظہار کے لیے اطمینان کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن سیکھنے کے لیے اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے. اطمینان کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے, ورنہ پھر کام مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. جو بات ہو رہی تھی وہ اس پہ ہو رہی تھی, ہر سوسائٹی کو کچھ ویلیوز ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے, اور اگر وہ ویلیوز اس کے اندر نہ آئیں تو پھر کامیابی نصیب نہیں ہوتی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کچھ قوموں نے کربلا سے سیکھا ہے, ان قوموں نے جنہوں نے کربلا سے سیکھا ہے انہوں نے کربلا سے کچھ ویلیوز لی ہیں. کربلا سے سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آیا صرف ذکر کرنا سیکھنا ہے؟ ہم جانتے ہیں صرف ذکر کرنا سیکھنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ کربلا کا ذکر کر رہے ہیں جن کو کربلا کی بو تک نہیں گزری ہے, جو کربلا سے کچھ بھی نہیں سمجھ پائے. کربلا سے سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جو ویلیوز کربلا کے اندر ہیں ان ویلیوز کے آپ معتقد ہو جائیں اور اس کے اوپر اپنی زندگی گزاریں, تب آپ نے کربلا سے سیکھا ہے. اچھا جن قوموں نے کربلا سے سیکھا ہے ان قوموں نے کیا چیزیں پک کی ہیں؟ اب ہر قوم کی سطح مختلف ہے, کم از کم جو چیز مختلف قوموں نے کربلا سے سیکھی ہے ان میں سے کم چیز شہادت کا مفہوم, شہادت کے مفہوم سے شروع کیا. اس سے کم پر کوئی سیکھنے والا کربلا سے کچھ نہیں سیکھ پائے گا. شہادت سے شروع کیا, مثلا سب سے پہلے کس قوم کا تذکرہ کریں گے؟ مثلا قیام توابین, جو سید الشہداء کے بعد پہلی بڑی جد و جہد ہوئی جس کے اندر سید الشہداء کے ساتھ نہ دینے کے الزام کو لوگوں نے اپنے اوپر سے دور کرنے کی کوشش کی. واقعا ساتھ نہیں دیا تھا لوگوں نے اس کا, ان کے دل کے اندر غصہ جمع ہو گیا تھا, قلق جمع ہو گیا تھا کہ ہم سید الشہداء کا ساتھ دیتے تو یہ نہ ہوتا. اس اپنی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے قیام کیا جس کو قیام توابین کہا جاتا ہے. سلیمان بن سرد خزائی اس کے لیڈر تھے اور اس قیام توابین میں شروع میں 8,000 افراد شامل تھے. پھر بعد میں چونکہ مختار ثقفی قیام کرنے والے تھے, لوگوں نے ان لوگوں کو جا کے سمجھایا کہ بھئی تم لوگ 8,000 لوگ ہو, تمہارا کچھ نہیں ہوگا, تم عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکو گے, تم لوگ صبر کرو یہاں تک کہ مختار تب تشریف لائیں گے تو ہم پھر جد و جہد کریں گے. تو 4,000 لوگ اس میں سے تقریباً کم ہو گئے, 4,000 لوگ پھر بھی باقی رہ گئے. ان 4000 لوگوں کو لوگوں نے بہت سمجھایا کہ بھئی تم لوگ اس طرح جانے مت دو. انہوں نے کہا نہیں, ہم سے صبر نہیں ہو سکتا, ہم سید الشہداء کے سامنے شرمندہ ہیں, اور اس شرمندگی میں ہم نے 2 سال وقت گزار لیا ہے, اب ہم مزید کوئی سال کوئی مہینہ برداشت نہیں کر سکتے, ہم عبید اللہ ابن زیاد سے لڑنا چاہتے ہیں. لوگوں نے بتایا تم عبید اللہ ابن زیاد سے لڑو گے بچو گے نہیں. انہوں نے کہا ہمیں بچنے کی کوئی خواہش نہیں, زندگی ہم پر بھاری ہے, ہم جان دینا چاہتے ہیں, ختم کر لینا. ایسے ہی ہوا, یہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کے سامنے پہنچے اور یہ سب کے سب تقریباً 4000 افراد تقریباً سارے کے سارے شہید ہو گئے. کم از کم مفہوم جو لوگوں نے سید الشہداء سے لیا ہے شہادت کا مفہوم, اور قبر کی اہمیت بھی اسی وجہ سے. اب تک جو بات سمجھ میں آئی ہے, جتنے بھی لوگوں نے بڑا جہاد کیا ہے انہوں نے سید الشہداء کی قبر پہ جا کر وعدہ اور پیمان کیا, اس میں بھی قیام توابین کے لوگ سر فہرست تھے. سب سے پہلے وہ سید الشہداء کی قبر پہ گئے, جا کر وعدہ کیا, لڑنے سے پہلے جا کے وعدہ کیا, کہا ہم موت سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے, ہم مریں گے, ہم مرنا چاہتے ہیں. البتہ ممکن ہے کوئی ان کے اوپر کوئی اعتراض کرے اور کہے کہ بھائی شہادت کا ایک مفہوم ہونا چاہیے, شہادت کے پیچھے کوئی ہدف ہونا چاہیے, مقصد ہونا چاہیے, اور ان کو انتظار کر لینا چاہیے تھا. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں, اس وقت ضروری تھا کہ بہرحال کوئی ریئیکشن آئے اور اس خاطر ان کی بات صحیح بات تھی. بہرحال دو اوپینینس بن سکتی ہیں, لیکن شہادت کا مفہوم طلب کر لینا یہ بہت ضروری تھا. مثلا آج کے دور میں آپ کامیاب ترین قوم کسے کہیں گے؟ اب مشکل ساری ہے, دیکھیں کتنا مسئلہ ہے, ویلیوز پہ کام کرنا کتنا سخت ہے. چونکہ میں نے جان بوجھ کر طے نہیں کیا تھا کامیاب قوم کہتے کسے ہیں, اور سوال کر لیا تو حتیٰ کسی نے جیوز بھی کہا ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح کہا ہے. کیوں؟ ہم نے ڈیفائن نہیں کیا تھا کہ کامیاب کسے کہتے ہیں, یہ ویلیوز پر کام نہ کرنے کا نتیجہ ہے. ہم نے ڈیفائن نہیں کیا وہ اپنے نزدیک, ہمارے نزدیک طے ہوئی بھی باتیں نہیں ہیں. کامیاب کسے کہتے ہیں؟ صحیح, تو ایک وہ کامیاب ہو سکتا ہے جو اسلام کے نزدیک کامیاب ہو, ایک وہ کامیاب ہو سکتا ہے جو دنیا کے نزدیک کامیاب ہو. صحیح, ابھی مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں, مثلا میرے نزدیک اس وقت کامیاب ترین قوموں میں سے ایک قوم حزب اللہ کا لشکر کامیاب قوم. اچھا, آپ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ابھی ایک سیناریو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جب یہ جنگ ہوئی, جنگ شروع ہوئی, تو اس کے بیچ میں مجھے پاکستان میں ایک ٹریولنگ کرنے کا موقع ملا. وہاں پہ مختلف جگہوں پہ ہم نے لیکچرز ڈیلیور کیے. میرے خیال میں شاید اس وقت جنگ کو 20 دن ہو چکے تھے, 2 ہفتے باقی رہ گئے تھے ختم ہونے میں تقریباً. تو اس کے بیچ میں ہم نے ان سے عرض کیا کہ اس میں 2 سیناریوز پاسبل ہیں. ایک سیناریو یہ پاسبل ہے کہ یہ سب کے سب جو کام کر رہے ہیں اس میں کامیابی ہو جائے گی, کامیابی ہو جائے گی, اسرائیل اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر سکے گا, حزب اللہ اپنے اہداف کو حاصل کر لے گی, تو ہم سب لوگ کہیں گے حزب اللہ کامیاب ہو گئی. ایک دوسرا سیناریو بھی تھا, وہ کیا تھا؟ حزب اللہ سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں, تب کوئی ہوتا جو ان کو کہتا کہ یہ کامیاب ہے؟ ہم لوگ بھی نہیں کہتے. اچھا, اس موقع پہ پھر ہم لوگ کیا کہتے؟ ہم کہتے ان کو پتا نہیں تھا کہ اسرائیل کے ساتھ لڑنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اچھا, اور ہم معتقد کس کے ہیں؟ ہم معتقد ہیں کربلا کے, اور اس میں کوئی بچا تھا؟ اس میں کوئی نہیں بچا تھا, اور وہ 100% کامیاب لشکر تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمیں ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا اصل کامیابی کہتے کسے, ہمیں نہیں سمجھ میں آیا. اور ہم جن چیزوں کے معتقد ہیں ان پر جب رائے دے رہے ہوتے ہیں تو ہماری رائے سلپ کر جاتی ہے. مثلا حزب اللہ چونکہ کامیاب ہو گئی, اسرائیل اس کو پامال نہیں کر سکا, ختم نہ کر سکا, انہوں نے مقابلہ کیا, مقاومت کی, مقاومت میں کامیاب ہوئے. ہمارے اعتبار سے کیا کامیاب ہوئے؟ اسرائیل آگے نہیں آیا, حزب اللہ باقی ہے, اور جو حزب اللہ نے چاہا تھا وہ اسرا بھی آزاد ہو گئے, سارے کام ہوئے. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے کامیابی کہا ہے. اور کربلا کسے کامیابی کہتا ہے؟ کربلا یہ کہہ رہا ہے آپ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے, چاہے شہید ہو جائیں سب کے سب, تب بھی کامیاب ہیں. یہ پیرامیٹرز ہمارے دماغ میں نہیں آئیں گے, یہ ہمیں سیکھنے پڑیں گے. اس میں ہم لوگ طفل مکتب ہیں, ابھی ہم لوگوں نے نہیں سیکھا ہے کہ ہم نے کربلا سے سیکھنا کیا ہے در حقیقت. لہذا ہم نے ذکر سید الشہداء کیا ہے, یہ بھی خدا نے متعال کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں اس میں توفیق نصیب فرمائی ہے. لیکن جو بہت بڑا چیپٹر باقی ہے وہ یہ کہ ہماری ویلیوز کربلا کی ویلیوز کے نزدیک آ جائیں, ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا ان ویلیوز میں سے ایک ویلیو شہادت ہے. اچھا وہ جو شہادت کی ویلیو ہے وہ صرف یہ کہہ رہی ہے آپ کا ایک موقف ہونا چاہیے, وہ موقف حق پر مبنی ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ پرواہ نہ کریں کہ آپ کے پاس آوان و انصار ہیں یا نہیں ہیں, آپ اپنے موقف کے لیے سٹینڈ کریں گے. اگر اس کے اندر شہید بھی ہو جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کامیاب انسان ہیں. اب جو کامیابی کا یہ جو تصور ہے یہ ہمارے دماغ میں نہیں آتا, اس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا. بہت ساری ایسی چیزیں سیکھنی پڑیں گی. میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. ہمارے ایک جاننے والے نے ایک نیا گھر بنایا ڈیفنس میں, نیا گھر بنایا, اور نیا گھر بنانے کے بعد ان سے انہوں نے کہا ہم سے کہ آپ وہاں پہ آئیے مجلس پڑھیے پہلی دفعہ نئے گھر میں. خیر ہم نے وہاں پہ جا کے مجلس پڑھی, انہوں نے آخر میں کہا مولانا صاحب ہمارے گھر کا گھر کی برکت کے لیے دعا کریں. بات صحیح, اس میں کوئی شبہ نہیں, اچھی بات ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں دعا کروں گا تو بہت سخت سخت ہوں, آپ دعا کسی اور سے کروا لوں. کہنے لگے نہیں آپ جس کو برکت سمجھ, آپ برکت کے لیے دعا کریں. میں نے کہا میں برکت کسی اور چیز کو سمجھتا ہوں. کہنے لگے کہ نہیں آپ جو سمجھتے ہیں وہ دعا کریں. میں نے کہا آپ پہ بہت بھاری گزرے گا. پھر میں نے عرض کیا ان سے, میں نے کہا اس پوری زمین پر آج تک جتنے بھی گھر بنے ہیں ان میں سب سے بابرکت گھر سیدہ کا گھر تھا, درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. پوری کائنات میں جتنے گھر بنے آج تک کوئی گھر اس گھر سے زیادہ بابرکت نہیں تھا. صرف ایک مشکل ہے, اس گھر کا کوئی فرد نہیں بچا, سب شہید ہو گئے. اب برکت چاہیے, یہ برکت ہے, یہ شہادت کا مفہوم ہے. اب ذرا تصور کریں کوئی نیا گھر بنا ہے مجھ سے کہ برکت کے لیے دعا کریں, میں برکت کے لیے دعا کروں گا تو میں کیا دعا کروں؟ وہ دعا یہ قبول کر لے گا؟ مثلاً آپ کے یہاں بچے کی پیدائش ہو اور آپ مجھے لے جائیں خدا نہ کرے اور کہیں کہ اس بچے کے لیے دعا کریں اور میں دعا کروں گا کہ خدایا یہ اسی راستے پر چلے جو اہل بیت چاہتے ہیں کہ بچے چلے, اور اس راستے کے آخر میں کیا ہوگا؟ سب شہید ہوں گے. اور پہلے دن سے اس کی شہادت کی دعا شروع کروا دوں پھر والدین بھی پریشان ہو جائیں گے, یہ کیا کروا دیا. عزیزان محترم یہ میں عرض کر رہا ہوں ہماری کلچرز میں ہماری ویلیوز میں ڈائیورژنز آئی ہوئی ہیں, یہ ہمیں کربلا کے ذریعے سے صحیح کرنی ہوگی. اچھا اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا کربلا کو اسکیل بنانا ہوگا, اس کے اوپر تولیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اس پر ہمیں بار بار تولنا پڑے گا ہر چیز کو. ہم بڑی مصیبت سے صحیح جگہ پہ پہنچیں گے, آسانی سے صحیح جگہ پہ نہیں آئیں گے, چونکہ جو غلطیاں ہیں وہ ڈھیر لگ گئی ہیں ہمارے اندر. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں کامیابی کے اوپر ذرا سی گفتگو کی. کربلا میں کامیابی کیا ہے؟ کربلا میں کامیابی یہ موقف ہے, اس کے اوپر سٹینڈ ہے, اس کی راہ میں شہادت ہے, یہ کامیابی ہے. البتہ میں اس کو نہیں کہنا چاہ رہا کہ مثال کے طور پر وہ نہ سمجھ, یہ بھی نہ سمجھیں کہ کب کربلا قائم کرنی اور کب کربلا قائم نہیں کرنی. 250 سال میں ایک دفعہ کربلا ہوئی ہے, 250 سال میں اہل بیت کی حیات طیبہ میں ایک دفعہ کربلا ہوئی ہے. اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس موقع پر وہ موقع آ جاتا ہے کہ جب اب کربلا بنانی پڑے گی, اس سے کم پر کوئی بات نہیں ہوگی. بحمداللہ رب العالمین ہمارے پاس بہت پرفخر ایسی تاریخ ہے ہمارے پاس جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس شخصیتیں عظیم الشان شخصیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین. جس مکتب کے ہم اور آپ معتقد ہیں, یہ مکتب جو ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں خونی ہے لیکن سرفراز ہے, اس میں خون بہت ہے لیکن اس کا سر بلند ہے. الحمدللہ رب العالمین اچھے مکتب پر ہیں. بس اس میں مشکل یہ ہے کہ اس میں سختیاں بہت ہیں, اس میں جان دینی پڑتی ہے. اینڈ یہ ہے کہ اس میں جان دینی پڑتی ہے. اور جس قوم نے اس خطرناک مرحلے کو گزار لیا جان دینا پسند کر لیا وہ قوم جیت جاتی ہے. حزب اللہ کبھی نہیں جیت سکتے تھے اگر ان کی ماؤں نے بچوں کے جان دینے کو پسند نہ کیا ہوتا. وہ جیتے ہی اسی وجہ سے. اور یہ ایرانی قوم سید الشہداء کے پرچم کو لے کے بڑھ نہیں سکتی تھی اگر نہ سمجھ جاتی کہ ہمیں سید الشہداء کے راستے پر چل کے قربانی دینی ہے. جس قوم نے اس کو طے کر لیا ہے وہ قوم آگے بڑھتی ہے. اسی کو ہمیں بھی طے کرنا پڑے گا. اچھا یہ کب طے ہوگا؟ یقین فرمائیے اس کے طے کرنے میں مردوں سے زیادہ عورتوں نے محنت کرنی ہے. جس قوم کی خواتین شہادت طلب ہو جائے اس کے مرد خود بخود شہادت طلب ہوں گے. ختم بات ہے. یہاں پر ہم لوگوں نے زیادہ تر محنت کی ہے مردوں کے اوپر, اور وہ جو اصلی قوم تبدیل کرتی ہیں وہ خواتین تبدیل کرتی ہیں. اگر ہماری خواتین شہادت طلب ہو جائے اور اس پر فخر کرنے لگیں کہ ہماری اولاد شہید ہو تو پھر ہماری بہت ساری مصیبتیں ختم ہوتی ہیں. اور یہ وہ سب جگہ ہیں جہاں پہ ہمیں کربلا سے سیکھ لینا چاہیے تھا. ہم لوگ جملات میں کہتے ہیں لیکن درد نہیں کر پاتے. ہم لوگ جملات میں بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کربلا ہمیں شہادت سکھاتی ہے. کربلا کس پائے کی شہادت سکھاتی ہے؟ کربلا کس رنگ کے اندر شہادت سکھاتی ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے. انسان آئیڈیلز بناتا ہے نا. آپ اپنے ذہن میں ایک آئیڈیل بنائیں کربلا کی کسی ایک شخصیت کو, پوری جد و جہد اور توانائی لے کر اس شخصیت کے نزدیک بڑھنے کی کوشش کریں, پوری طاقت استعمال کرنے کی میں اس شخصیت کو ٹارگٹ بناتا ہوں, اور پھر کوشش کریں کہ آپ کے اور میرے کردار کے اندر اس شخصیت کی جھلک ہی ظاہر آئے گی, اس سے زیادہ نہیں آئے گی, آنے کی کوشش کر. میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ کیا ہم لوگ جون کو ٹارگٹ بنا سکتے ہیں؟ کربلا کی زمین پر جو مالکین کھڑے ہیں ان کے جیسے نہیں ہو سکتے, غلاموں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ مالکوں کی طرح نہ ہو, کم سے کم غلاموں کی طرح تو ہو جائے. وہاں غلاموں کے لیے بھی بہت فخر ہے, غلاموں کے لیے بھی اتنی عزت ہے وہاں پہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کریم ہے, یہ در بہت کریم ہے. کریم کون ہوتا ہے؟ کریم وہ ہوتا ہے نوازتا تو بے حد و حساب نواز دیتا ہے. یہ در کریم ہے. اگر آپ اور میں طلب کریں تو بہت کچھ نصیب ہو سکتا ہے. تو میں دیکھتا تھا مثلا یہ جو غلام ہے بظاہر کتنی عزت نصیب ہوئی پروردگار عالم کے لطف کرم سے. خاص بات کیا ہے اس غلام کے اندر؟ اس غلام میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ کیوں ایسا نصیب ہوتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں ان کا جو پہلا مکالمہ سید الشہداء کے ساتھ ہے شہادت سے پہلے, اس کے اندر بہت سارے راز ہمارے سامنے بیان ہوتے ہیں. سید الشہداء بہت کم لوگوں کو کربلا میں لے جانا چاہتے تھے. اگر کوئی مختصر سا بھی بہانہ کرتا تھا مجھے یہ مشکل پیش آتی, کہتے جاؤ چلے جاؤ. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے شب عاشور سید الشہداء نے چراغ بجایا, لوگوں سے کہا تم لوگ سب چلے جاؤ. بہت واضح سی بات تھی, عبید اللہ ابن زاد عمر ابن سعد سید الشہداء کے پیچھے تھے, سید الشہداء کو پکڑنا چاہتے تھے. سید الشہداء بھی جانتے تھے تم میں سے کسی سے کوئی سروکار نہیں, ان کو مجھ سے سروکار ہے, لہذا سب سے کہتے تھے تم لوگ بھی چلے جاؤ, تم لوگ بھی چلے جاؤ, سب چلے جاؤ. غلاموں کو فارغ کر دیا تھا. اتنے مضبوط سید الشہداء نے کام کیے کربلا کے اندر. مکہ سے کچھ غلاموں کو لے کے چلے تھے جو سامان اٹھانے کے لیے تھے. ان کا کام تھا کہ وہ سامان اٹھائیں گے اور کوفہ تک ساتھ جائیں گے. جیسے ہی کوفہ کی سرزمین پر پہنچے اور دشمن کی طرف سے محاصرہ ہوا, سید الشہداء نے ان غلاموں کو طلب کیا جو سامان والے تھے. ان سے کہا کہ بھائی ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم مکہ سے کوفہ جائیں گے, ہمارے معاہدے میں تبدیلی ہو گئی ہے, ہم کوفہ نہیں جا پا رہے, اب ہم کربلا میں رکیں, یہ تمہارے کوفہ تک کے پیسے, لو اپنے پیسے اور سب اپنے گھروں کو جاؤ, ختم ہو گیا معاملہ. اس حد تک عدل و انصاف کیا ہے اس سرزمین کربلا کے اوپر کہ کوئی نوکر ایسا نہ ہو جو بلا وجہ سختی میں ہمارے ساتھ آ گیا, اس کو پتا نہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے. سید الشہداء نے جو ان کو کئی دفعہ کہا تم جاؤ اپنے گھر کا راستہ لو, ہم نے تم کو آزاد کیا, جاؤ. وہ بندے خدا نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ عاشور کا وقت آ گیا. سید الشہداء نے آخری حجت پوری کرنے کے لیے پھر دوبارہ بلایا, جان کو بلایا اور جان سے کہا کہ دیکھو جان ہم نے جتنے بھی غلام لیے آسانی کے زمانے کے لیے لیے، ہم نے سختی کے زمانے کے لیے کوئی غلام نہیں رکھا. اب ہمارا سخت وقت آ گیا، اب ہمارا قربانی کا وقت آیا، اب تمہیں اجازت ہے، ہم نے تمہیں آزاد کیا اور تم جاؤ اپنے راستے کی طرف گامزن ہو جاؤ. اب اس نوکر میں جو بڑی بات ہے غلام کے اندر، اس نے کہا مولا میں نے آپ کا ساری زندگی ساتھ دیا تھا اس وجہ سے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ نے کبھی نہ کبھی ایک امتحان سے گزرنا ہے. یہ جو چھوٹے لوگ تھے بے ظاہر غلام کی شکل میں، ان کو بھی پتا تھا کہ سید الشہداء نے شہید ہونا ہے، ان کو بھی پتا تھا کہ کربلا میں سید الشہداء نے شہید ہونا ہے. یعنی سید الشہداء، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، حضرت علی اکبر، ان سب کو تو پتا تھا کہ کربلا نے ہونا ہے، ان کے ساتھ رہنے والے غلاموں کو بھی پتا تھا کہ ایسا ایک معرکہ آنا ہے، سب تیاری کر رہے تھے اس واقعے کے لیے. کہا مولا میں آپ کا زندگی بھر خدمت گزار رہا ہوں، میں نے زندگی بھر آپ کے دسترخوان کا نمک کھایا ہے، میں نے ہمیشہ ایک بات سوچی تھی وہ یہ کہ کبھی میرے مولا کے اوپر سخت وقت آئے گا میں اپنے مولا کا ساتھ دوں گا. اب آپ سختی میں مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ سید الشہداء کے سامنے ایک اصول تھا، وہ کسی کو اپنے لیے قربان نہیں کرنا چاہتے تھے. فرمایا جو میں نہیں چاہتا تمہارا خون اس موقع کے اوپر بہائے، تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ. جون جانتے تھے کہ سید الشہداء مجھے نہیں رکھنا چاہیں گے، چونکہ سید الشہداء کیوں میرا خون بہانا چاہیں گے، لیکن جون کو پتا تھا اگر میں ایک اور راستے سے داخل ہوں گا اس کے بعد سید الشہداء مان جائیں گے. اور وہ راستہ یہ راستہ تھا کہ سید الشہداء سے جون نے کہا کہ اے مولا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں سیاہ فام ہوں، میرے خون میں سے بدبو آتی ہے. اس کو پتا تھا کہ اگر میں مولا سے کہوں گا مولا مجھے جان قربان کرنے کی اجازت دے دیں، میں آپ کا نوکر تو ہوں لیکن میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں، سید الشہداء نہیں مانیں گے. تو اس نے ایک اور راستہ اختیار کیا، کہا مولا ایسا تو نہیں کہ آپ مجھے سیاہ فام ہونے کی وجہ سے دور کر رہے ہوں گے، کہ کربلا میں بڑے بڑوں کا نام گرنا ہے، یہاں پہ خون بڑوں کا خون گرنا ہے اور میرا خون حقیر ہے. اور پھر جون نے بڑی عجیب بات کہی، کہا مولا میرے خون میں سے بدبو آتی ہے، میرے جسم کا رنگ سیاہ ہے، اگر آپ مجھے کربلا کی زمین پر خون بہانے کی اجازت دے دیں گے تو میرا سیاہ جسم نورانی ہو جائے گا، میرے بدبودار خون میں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. سید الشہداء نے فرمایا جون ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم بھی جاؤ میدان کربلا کے اندر. جون میدان کربلا کے اندر پہنچے، ایک رز پڑا اور رز کے اندر کہا کہ اے کفار اب تم حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو وہ کیسے جنگ لڑتے ہیں. جون زمین کے اوپر گرے، مجھے نہیں معلوم باقی سب لوگ کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، وہ سید الشہداء کو پکارتے تھے اور سید الشہداء فوراً پہنچ جایا کرتے تھے. مجھے نہیں معلوم جون نے اتنی جسارت کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، یا وہ سوچتے ہوں گے میں غلام ہوں میں آقا کو کیسے پکاروں، شاید انہوں نے کچھ بھی نہ کہا ہو اور وہ زمین کے اوپر خاموشی سے گر گئے ہوں. لیکن اصحاب سید الشہداء نے دیکھ لیا کہ وہ جو ہمارا غلام گیا تھا وہ زمین کے اوپر گر گیا ہے. سید الشہداء نے اصحاب نے دیکھا کہ وہ غلام گرا ہے، اصحاب کھڑے ہوئے کہ جون کو لے کر آئے. سید الشہداء نے کہا تم سب لوگ بیٹھ جاؤ میں خود جون کو لے کر آؤں گا. آیا یہ درد کریم نہیں ہے؟ یہ مولا کریم نہیں ہے؟ یہ کتنا کریم مولا ہے جو اپنے غلاموں کو اتنا احترام دے رہا ہے. ایک موقع کے اوپر سید الشہداء روانہ ہوئے، جون کو اٹھایا، جب وہ جون کے پاس پہنچے تو جون میں کچھ رمق باقی تھی، چہرے کے اوپر سے خاک اور خون کو صاف کیا، اپنے زانوں کے اوپر جون کا سر رکھا. اس موقع کے اوپر جون کی آنکھ کھل گئی، دیکھا واہ میری سعادت کہاں پہنچ گئی ہے کہ میرے مولا کے زانوں پر میرا سر رکھا ہوا ہے. گویا تھوڑا سا مسکرائے اور وہیں پر جان دے دی. جب جان دے دی سید الشہداء نے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور فرمایا خدایا جون نے ہماری راہ میں جان دی ہے، تو اس کے جسم کو نورانی کر دے، اس کے خون کو خوشبو دے دے. عزیزان محترم عجیب کربلا ہے، عجیب کربلا کے اندر عطا ہے. ایک موقع آیا جب مولا سید سجاد بنی اسد کے ساتھ مل کر لاشوں کو دفنا رہے تھے، بنی اسد ایک لاشے تک پہنچے اور مولا سجاد سے کہا ہے میرے مولا اس لاشے میں سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ یہ لاشا اتنا منور کیوں ہوا ہوا ہے؟ مولا امام شہارم نے بتایا اس کو میرے بابا نے دعا دی ہے، یہ سیاہ تھا اس کو سفید کر دیا ہے، اس کے جسم میں سے خوشبو نہیں آتی تھی، اب خوشبو آتی ہے۔ میں جب اس جگہ پر پہنچتا ہوں تو اپنے مولا سے کہتا ہوں، مولا آپ نے ایک دعا دی تھی جون کی زندگی بدل دی تھی، ہم آپ کے غلاموں کی طرح ہیں، ہم کربلا میں نہیں ہیں لیکن آپ کی غلامی چاہتے ہیں۔ اپنے مولا سے دعا کرتے ہیں، ہمارے مولا سے اے خدا یا تجھے واسطہ حسین کا، ہمیں ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہماری اولادوں کو امامت کی راہ میں نصرت اور شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔